الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کے گزران کے لیے رزق حاصل کرنے کے بہت سارے ذرائع بنائے تھے. ایسے تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. الگ الگ ذرائع سے اللہ تعالیٰ یہ رزق عطا فرماتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو جو اس دنیا میں رزق کا ذریعہ عطا فرمایا، اس میں دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے. دنیا کا ہمارا گزران بھی ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ کے اندر آخرت بھی ہماری بن رہی ہے. یہ ایک ہماری امتیازی شان ہے. محی السنہ حضرت مولانا شاہ برال الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مدرسے میں آنے والے طلباء ہمارے لیے ذریعہ معاش بھی ہے، ذریعہ معاد بھی ہے. مدرسے میں آنے والے طلباء ہمارے لیے ذریعہ معاش بھی ہے اور ذریعہ معاد بھی ہے، کہ ان طلباء کی برکت سے ہمارا دنیا کا گزران چل رہا ہے اور ساتھ میں ہماری آخرت بھی بن رہی ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گزران کے لیے ایک بہت اچھا ذریعہ دین کی خدمت کا، طلباء کی خدمت کا، اس کو ہمارے لیے اللہ نے ذریعہ بنایا. اس پر اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے، شکر گزاری اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ نے اس مبارک کام میں ہمیں لگایا، اور دعا کہ اللہ موت تک اس مبارک کام میں ہمیں لگا کے رکھے. شکر بھی اور آئندہ کے لیے دعا بھی، یہ دونوں چیز ہونی چاہیے ہمارے اندر، بہت ضروری ہے اس وقت پر. میں شروع سال میں خود بھی اہتمام کرواتا ہوں اور طلباء سے بھی درخواست کرتا ہوں، اور وہ بھی ماشاءاللہ اہتمام کرتے ہیں کہ بھائی شکرانے کی نماز پڑھو کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے ہمیں مدرسے میں پہنچایا. شکر ادا کرو، صلاۃ شکرانہ پڑھو، اور پھر صلاۃ الحاجہ پڑھو کہ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی موت تک اس مبارک کام میں ہمیں لگا کے رکھے. یہ بہت ضروری ہے ہمارے واسطے. اس لیے کہ یہ بھی اس زمانے کا فتنہ ہے کہ درس و تدریس کی مبارک کام کو چھوڑ کر کے علماء اس وقت پر دنیاوی کاروبار میں لگ رہے ہیں. یہ فتنہ ہے اس زمانے کا. حلال روزی کمانا یقیناً برا نہیں ہے، لیکن علم والے دین کی خدمت سے محروم ہو کر کے دنیا طلبی میں چلے جائے، یہ بہت بڑی محرومی کی چیز ہے. اس لیے ہم اللہ سے دعا بھی مانگتے رہے کہ اللہ موت تک اس مبارک سلسلے میں ہمیں جوڑ کے رکھے. ہمارے یہاں مکاتب کے علماء آتے ہیں زیادہ، ان سے سبقہ پڑتا ہے، تو میں ہمارے ان مکاتب کے مدرسین کو کہتا ہوں کہ مولوی کو اللہ نے اتنی ذہانت دی ہے کہ اگر وہ دنیا کی لائن میں جائے تو بڑے بڑے سیٹھوں کو اور فیکٹری والوں کو پیچھے چھوڑ دے گئے. اللہ نے علماء کو اتنا ذہین بنایا ہے. 2007 میں پہلی مرتبہ حضرت کے ساتھ ہم دونوں نیوزی لینڈ گئے تھے ایک مسجد کے افتتاح میں، تو جاتے آتے دونوں موقع پر سنگاپور میں قیام کیا تھا. تو واپسی میں جب سنگاپور میں قیام کیا تو وہاں ایک بہت بڑا سپر مارکیٹ ہے، مول، مصطفیٰ مول، اور اس کے لیے مشہور ہے کہ کوئی سنگاپور آئے کوئی بھی مذہب کا ہو اور اس مول میں نہ جاوے تو وہ اپنے آپ کو سنگاپور آیا ہوا نہ سمجھے. تو وہاں کے مقامی حضرات اصرار کر رہے تھے کہ چلو آپ لوگ بھی ذرا ٹہل لو مول میں، تو حضرت تو جائیں گے نہیں، اب میرے اوپر وہ ساری محنت کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ بھائی میں بھی نہیں آؤں گا. خیر وہ موضوع الگ ہے. پھر یہ ہوا کہ میں نے تحقیق کی کہ مصطفیٰ مول نام کیسے پڑا، تو انہوں نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند کے ایک فاضل مولوی مصطفیٰ صاحب سنگاپور کاروبار کی نیت سے آئے اور انہوں نے یہ کاروبار پہلے چھوٹے پیمانے پر شروع کیا، آج پورے سنگاپور کا سب سے بڑا مول یہ بن گیا. تو میں نے کہا دیکھو یہ مولوی، مولوی دنیا میں آئے تو پورے ملک کا سب سے بڑا مول بنا دے گا. اتنی اللہ نے صلاحیت مولویوں کو عطا فرمائی ہے. لیکن جب ہم نے فیصلہ کیا کہ دنیا چھوڑ کر کے دین کی لائن میں آئے ہیں، تدریس کی لائن میں آئے ہیں، تب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کہ اللہ موت تک اس میں لگا کے رکھے. اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. اللہ تعالیٰ دنیا کو ہمارا بڑا فکر نہ بناوے، اور علم کی انتہا اللہ دنیا کو بنانے سے ہمیں بچا لے رہے. ہمارے بہت سے حضرات یوں کہتے ہیں کہ ہم تو دنیاوی کاروبار ضمناً کرتے ہیں، اصل تو دین کرتے ہیں. خیر اللہ ان کو اسی پر باقی رکھے، ہم دعا یہی کرتے ہیں. لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ ابو حنیفہ بننا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ کپڑوں کی تجارت بھی کرے اور اجتہاد بھی کرے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں. بہت سے اہل علم کو دیکھا کہ پہلے ضمناً تجارت شروع کی اور وہ ضمنی تجارت مستقل ہو گئی اور تدریس اور دین کے کام کا سلسلہ نہ ہونے کے درجے میں رہ گیا، بلکہ ایک زمانہ آیا کہ وہ ختم جیسا ہو گیا. اس لیے ہماری زیادہ فکریں، زیادہ سوچ، ہمارے زیادہ اوقات یہ تعلیم تدریس کے مبارک سلسلے میں رہے، اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور دیکھو قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ یہ بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ والا بننے کا. ربانی کہتے ہیں رب والے کو، اللہ والوں کو. آدمی رب والا کیسے بنے گا؟ اس کا ایک ذریعہ ہے وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. یہ کتاب اللہ کی تعلیم اور تدریس ربانی اور اللہ والا بننے کا بہترین ذریعہ ہے، بہترین ذریعہ، بہت اونچا ذریعہ. مکتب کے مدرسین کو میں تو کہتا ہوں ہم مدرسے میں بھی یہ کر سکتے ہیں. فضائل قرآن میں جو حضرت شیخ زکریا صاحب نے حدیث نقل کی ہے قرآن کے مدارسے پر, قرآن کے حلقے کے اوپر, کہ ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے, اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے, فرشتوں کے سامنے اللہ ان کا ذکر کرتے ہیں, مغفرت کرتے ہیں. تو میں ہمارے مکتب کے مدرسین کو کہتا ہوں کہ یہ فضیلت تو اصل قرآن کے حلقے پر, اور یہی روایت کچھ الفاظ کی تبدیلی سے فضائل ذکر میں بھی ہے, ذکر کے حلقے پر. یہ دو ہی چیزوں پر یہ فضیلت ہے, غشیتہم الرحمہ, نزلت السکینہ, حفتہم الملائکہ, یہ سارے فضائل قرآن کے حلقے پر, مدارسے پر اور ذکر کے حلقے پر ہیں. اب لوگوں نے اس کو کھینچ کے اللہ جانے کہاں کہاں اس کا مصداق بنا ڈالا, لیکن اصل اس کے اوپر ہے. ہم جب ناظرہ پڑھانے بیٹھے, حفظ پڑھانے بیٹھے, تفسیر پڑھانے بیٹھے, ترجمہ پڑھانے بیٹھے, تو اس حدیث کا استحضار کر کے بیٹھے کہ اس حدیث کے اول مصداق ہم ہیں, اور یہ اول ہمارے لیے یہ فضیلت ہے. تو ہمارا روزانہ کا سبق انشاءاللہ یہ چار چیزوں کی فضیلت والا ہو جائے گا, یہ چاروں چیز کے ہم مصداق بن جائیں. اسی لیے یہ بہت بڑا ذریعہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ربانی بناوے, اللہ والا بناوے. مبارک تدریس تعلیم کے سلسلے کی برکت سے اتنا بڑا یہ مبارک ذریعہ ہے. بزرگوں, آپ کی خدمت کے اندر درخواست یہ ہے کہ ہم مدرس بن کے زندگی گزارے. جو آیت میں ہے, بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون, اسی سے مدرس. کبھی لفظ مدرس پر غور کرو تو اپنی ذمہ داری خود سمجھ میں آ جائے گی. لفظ مدرس, اس کے چار حرف ہیں, اس پر غور کرو تو ہماری ذمہ داری سمجھ میں آ جائے گی. پہلی ذمہ داری, لفظ مدرس کا پہلا حرف ہے میم, کہ مدرس محنتی ہونا چاہیے. آج درجات حفظ, ناظرہ اور ابتدائی جماعت کے اساتذہ یہ سمجھتے ہیں ہمیں کیا محنت کرنی ہے, محنت کو اوپر کی کتاب والے کریں, ہمیں کیا محنت کرنی ہے. سنو, اوپر کے درجات والوں کے لیے محنت جتنی اہم ہے, اس سے زیادہ اہم محنت ہے ابتدائی درجے والوں کے لیے. کیوں وہ سمجھو, چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں ابتدائی مدرسے میں, نئے داخلے والے آتے ہیں, ان کو جو ہمیں پڑھانا ہے تو کس طرح ہم ان کو کل کا سبق پڑھائیں گے, کل جو سبق ہے ان کا, تو کس طرح ان کو ہم سمجھا پائیں گے. بچوں کی سطح پر اتر کر کے عام مثال کے ذریعے, متعدد مثالوں کے ذریعے, یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو رات کو بیٹھ کر کے تیاری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں کیسے یہ سبق سمجھا دوں. اب ایک معصوم بچے کو تنوین کا سبق پڑھانا ہے, اظہار اقفا پڑھانا ہے, ادغام پڑھانا ہے, مد پڑھانا ہے, کیسے پڑھاؤ گے اسے؟ یہ سوچنے کی محنت کی چیز ہے. اس موضوع پر لکھی گئی کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا. جس کو تعلیمی نفسیات کہا جاتا ہے, اور اسکولوں کی دنیا میں اس کو سائیکالوجی آف ایجوکیشن کہا جاتا ہے, تعلیمی نفسیات. یہ چھوٹے چھوٹے اور نئے بچے, ان کو کیسے ہم باتیں ذہن میں بٹھاؤ, یہ بہت بڑا کام ہے. اس کے لیے ہمارے یہاں ایک کتاب ہے جو ہر استاد کے لیے لازمی ہے, ہمارے یہاں پورے نورانی مکاتب میں, بچوں کو پڑھانے کا طریقہ. اب تو انگریزی میں ہو گئے, جب بیرونی ملکوں والوں نے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہ مولوی لوگ بھی تعلیمی نفسیات میں اتنے آگے ہوتے ہیں. اور ایک دوسری مستقل کتاب ہے تعلیمی نفسیات کے نام سے, کہ بغیر مارے ہوئے کیسے پڑھاؤ, بغیر گھستے ہوئے کیسے بچوں کو پڑھاؤ, اور یہ جو اہم دینی باتیں کیسے بچوں کے ذہن میں بٹھاؤ. ہر سبق کا مطالعہ ناظرہ کے, حفظ کے, اس کے لیے یہ کتابوں کی تیاری ہے. تو ہم اپنے آپ کو محنت سے مستغنی نہ سمجھے بلکہ ہر طبقے کے اساتذہ کو محنت کی ضرورت ہے. جیسے کہ اوپر کے درجات کے طلبہ محنت کرتے ہیں, مدرسین محنت کرتے ہیں, تو محنت یہ شرط اول ہے ہماری اس لائن کے اندر. بلکہ ائمہ کرام کی بھی محنت, وہاں نیوزی لینڈ میں مولانا بشیر صاحب ہیں, حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں, اب تو حضرت مدنی کے شاگرد بھی پوری دنیا میں چند رہ گئے, انگلی پر گن سکے تھے, وہ ہے رواں زندہ. تو ان کو حضرت نے بہت سی باتیں پوچھی تھی, تو انہوں نے عجیب بات اپنی زندگی کی سنائی کہ پہلے وہ فیجی گئے تھے 1955 میں دارالعلوم سے دورہ کر کے, پڑوس میں ہی ہے نیوزی لینڈ کے پڑوس میں, جہالت عام ہے وہاں پر, پہلے بہت عام تھی, مکتب نہیں, نماز کا ماحول نہیں. 150-200 سال پہلے اپنے یہاں بہار بنگال سے گئے ہوئے مسلمان ہیں, وہیں کے ہو گئے وہ. تو کہا کہ میں اذان کے وقت مسجد میں آ جاتا تھا اذان سے پہلے, اور جب سارے نمازی چلے جائیں گے تو آخر میں میں مسجد سے جاتا تھا. اب لوگوں میں مشورت ہو گئی کہ مولانا پانچوں نماز میں اذان سے پہلے آتے ہیں, اذان آخر میں جاتے ہیں. اب سلسلہ چلا, کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو کہ مولانا اذان کے بعد مسجد میں ملیں گے, کسی کو کوئی گھریلو الجھن ہے کہ مولانا اذان کے بعد مسجد میں ملیں گے, کسی کو تعویذ لینا ہے مولانا اذان بعد مسجد میں ملیں گے. نظام زندگی کا ایسا بنا لیا, اس میں محنت کوئی آسان چیز نہیں ہے, لیکن انہوں نے اپنی زندگی کی ترتیب بنا لی اور اس قدر محنت سے پڑھا لیا کہ آج وہاں دارالعلوم قائم ہو گئے اور علماء تیار ہو گئے اور پورے ملک میں اللہ تعالیٰ نے کایا پلٹ. تو محنت ائمہ کے لیے بھی, مکتب کے استاد کے لیے بھی, درجہ حفظ کے استاد کے لیے بھی, ابتدائی جماعت کے اساتذہ کے لیے بھی, اور اوپر کے اساتذہ, سب کے لیے محنت لازمی ہے. اور محنت کی برکت سے کام ہوتا ہے, محنت کی برکت سے کام ہوتا ہے. اس لیے محنت ہو ہماری تدریس کے اندر, خوب محنت ہو. بچوں کو ہم کیسے اللہ کا دین ان کے دماغ میں بٹھا رہے ہیں. دوسرا لفظ حرف ہے دال, مدرس میں دوسرا حرف دال ہے. دال کا مطلب ہے استاد درد مند ہونے چاہیے, درد مندی. شمائل ترمذی میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت پڑھی, کان متواصل الاحزان و دائم الفکرہ. یہ ہے درد مندی, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غم اور فکر میں رہتے تھے, درد امت کا. یہ درد اور فکر اور کڑن طلبہ عزیز کا ہمارے دلوں میں آ جائے, درد, مدرس درد مند ہونا چاہیے. اور کیسا درد ہو کہ میرے پاس پڑھنے والا کوئی طالب علم کمزور نہ رہے. ہماری غلط عادت کیا ہے, ذہین طلبہ پر توجہ دیتے ہیں اور کمزوروں کو سائٹ کرتے ہیں. ہماری توجہ کا زیادہ مرکز کمزور طلبہ ہے, کمزور طلبہ ہماری محنت کا زیادہ مرکز ہے. ان پر ہماری خصوصی توجہ ہو, خصوصی ان کے اوپر درد اور فکر ہو. کیسی فکر ہو, اپنی سگی اولاد کی طرح, جیسے ہم اپنی سگی اولاد کے لیے فکر کرتے ہیں, اس سے زیادہ امت کے بچوں کے لیے. حضرت مولانا عبداللہ صاحب قابض رہی رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا, حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر کے دوران کچھ گھنٹوں کے لیے جامع اظہر پہنچے مصر. شیخ الازہر نے کہا کہ بہت اچھا موقع ہے, میں پورے مدرسین کو جمع کرتا ہوں, حضرت کچھ منٹ بیان فرما دیجئے ان کے سامنے. حضرت مولانا علی میاں صاحب نے تقریر شروع فرمائی عربی میں, فرمایا تلک القوم افلات کبیدہم, قوم نے اپنے جگر کے ٹکڑے جیسے بچوں کو تمہارے سامنے لا کے رکھ دیا ہے, اب ان کو دین کا علم دینا اور اچھے اخلاق سے آراستہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ایک درد ہو استاد کے دل میں اپنے پاس پڑھنے والے طلبہ کے متعلق. یہ درد مندی کڑن اپنے طلبہ کے لیے یہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. درد مندی استاد کے دل کے اندر پڑھنے والوں کے لیے, درد ہوگا تو ہم دعائیں بھی کریں گے طلبا کے لیے. اور دعا مدرس کی اپنے طلبا کے لیے بہت مفید اور کارگر چیز ہے. تو پورے درد اور کڑن کے ساتھ بچوں کو پڑھاؤ, دعائیں کرو ان کے لیے, کبھی تعلیم میں کوتاہی مت کرو, یہ استاد کے لیے بہت ضروری ہے. مدرس کے لفظ کا تیسرا حرف ہے را, اس کا مطلب یہ استاد رہنما ہونا چاہیے, رہنما, رہنمائی. اپنے پاس پڑھنے والے بچوں کی رہنمائی کرو. ہمارا معاملہ یہ دنیاوی کالجوں کی طرح نہیں ہے کہ بس ٹیچر آیا لیکچر دیا چلا گیا. ہم ان کی پوری زندگی کے رہنما ہیں, پوری زندگی کے رہنما. ان کو ہر چیز میں رہنمائی کرو. حضرت جس زمانے میں ناظم تعلیمات تھے, طلبہ کی انفرادی رہنمائی کا بھی بڑا اہتمام تھا. اس زمانے میں ایک لنگی آتی تھی بہترین ڈیزائن والی کلرنگ, وہ بعض شوقین طلبہ وہ پہنتے تھے ہر نماز میں بھی, یعنی شام میں چھٹی کے بعد مغرب عشاء فجر میں وہی لنگی پہن کے آتے تھے, وہ ڈیزائن والے خوبصورت. ایک طالب علم جو اس وقت قاری صاحب سے مشہور ہے تو وہ اس کے عادی تھے. ایک دن میں نے دھیان سے دیکھا کہ عصر میں حضرت جلدی تشریف لے آئے, عصر کے بعد تو مغرب سے پہلے وہ طالب علم بھی آ چکا تھا. حضرت قصدن اس کے پڑوس میں جا کے بیٹھ گئے اور اس کے ذہن میں انفرادی ذہن سازی کی. اس وقت وہ غالباً عربی پنجم میں تھے. حضرت نے ایسی ذہن سازی کی کہ پھر پنجم ششم دورہ, اور آج ان کی تدریس مجھ سے پڑھنے میں آگے تھے. اتنے سال ہو گئے کبھی میں نے ان کو رنگین لنگی پہنتے پھر نہیں دیکھا. ایسی ان کی ذہن سازی کر دی, رہنمائی کر دی. تو ہم ان طلبہ کی رہنمائی کریں کہ کون سی چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہے, کون سی چیز نقصان دینے والی ہے, زندگی کے اندر تمہیں کیسے زندگی گزارنی, مدرسے میں کیسے رہنا. یہ رہنمائی, یہ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرو کہ طلبہ کے رہنما بنو. 24 گھنٹے کی زندگی ہے. ہمارا کام تعلیم اور تربیت دونوں ہے, تعلیم اور تربیت دونوں ہمارا کام ہے. بچوں کو سبق میں کیسے بیٹھنا وہ سکھاؤ, کتابیں کون سی پہلے رکھنی وہ بھی سکھاؤ. اب تو ہمارے بچوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اوپر کون سی کتابیں رکھنی. بعض مرتبہ منطق کی کتابیں اوپر ہوتی ہے, تفسیر کی کتاب نیچے ہوتی ہے, فقہ کے نیچے ہوتی ہے, حدیث کی نیچے ہوتی ہے. یہ رہنمائی کی بھی ضرورت ہے طلبا کو. بال کیسے ہونے چاہیے, کپڑے کی وضاقتہ, بھائی سفید اور کرتا ایجاد, لیکن بہت سے طلبہ وضاقتہ فیشنیبل انداز کی اختیار کرتے ہیں, ٹوپی ان کی بے ڈنگی ہوتی ہے. ایسی سب چیزوں میں میں جب عربی سوم سے حضرت کے گھر جانا شروع گیا تو میرا کرتا ذرا اونچا رہتا تھا, تو ایک دن مجھے فرمانے لگے یہ گھٹنے سے اوپر کرتا تو پہنتا ہے. تو میں نے وہ طالب علمانہ بات کہی, میں نے کہا حضرت وہ کپڑا کم تھا تو اس لیے کرتا تھوڑا اونچا ہو گیا, آئندہ جب بھی کپڑے سلواوے اور کپڑا کم ہو تو میرے پاس لے جانا, لیکن آئندہ گھٹنے سے نیچے سلوانا, آئندہ کی یہ عادت تجھے بنانا ہے, کب بھی کپڑا کم ہوگا اسے لے جانا اور نیچے تک سلوانا. ایک طالب علم رنگین کپڑے پہنتا تھا, جامعہ میں سفید کا قانون, تو حضرت نے اس کو پکڑا, نازی میں تعلیمات بھی تھے کہ بیٹا تم رنگین کپڑے مدرسے میں پہنتے ہو, وہ نو مسلم طالب علم تھے. تو اس نے کہا حضرت حدیے میں کسی نے دیے تو مجھے سلوانے پڑے, تو حضرت نے فرمایا کہ اب حدیے میں سفید کپڑے مجھ سے لے جانا اور وہ سلوانا, لیکن تجھے سفید پہننے مدرسے کے اندر رہنمائی, اساتذہ رہنمائی کرے بچوں کو. بہت سے بچوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کیا صحیح کیا غلط, تو استاد ان کی علم میں بھی اور عمل میں بھی زندگی میں بھی ان کی رہنمائی کرے, ہر چیز میں رہنمائی. آپ کو معلوم ہے یہ اسکول کے اندر جو لیڈی ٹیچریں ہوتی ہے, بلکہ بہت سے جینٹس ٹیچر ہوتے ہیں, ان کو ایسی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ان کے پاس پڑھنے والے اسٹوڈنٹس بچے اپنی گھر کی ہر بات اپنے ٹیچر کو کہتے ہیں, ان کو اپنا مسیحا مانتے ہیں, گھریلو الجھنیں ان کے پاس رکھتے ہیں, اور استاد کے پاس بتلانے سے وہ شرماتے ہیں, ڈرتے ہیں. کیوں؟ ہم نے ان کی رہنمائی کی ذمہ داری انجام نہیں دی. بیچ میں ایک ویڈیو بہت وائرل ہوا تھا نا, ایک مدرسے کا فوٹو اور سامنے اسکول کا فوٹو, کہا مدرسے کے استاد وہ عربی لال رومال لگا کر کے ہاتھ میں لکڑی لے کے کھڑا ہے, جو بھی بچہ آ رہا ہے اس کو ایک مارتا ہے دوسرے کو مارتا ہے اور کلاس میں بھیجتا ہے, اور دوسری طرف وہ اسکول کا ٹیچر ہے وہ آنے والے بچے کو سویٹ دے رہا ہے, گلے لگاتا ہے, پوچھتا ہے بیٹا تو نے آج جو ہے رات نیند ہوئی تھی کہ نہیں, تو نے چائے پی کہ نہیں, اس طرح شفقت کرتا ہے. ایسے ویڈیو بہت وائرل ہوا تھا, کسی نے ایسا بنا کے نیٹ پر رکھا تھا. تو مجھے ہوا کہ یہ فرق ہے ہم میں اور یہ دنیاوی تعلیم گاہوں میں. اساتذہ رہنما ہو, ان کو علمی رہنمائی, عملی رہنمائی, گھریلو زندگی کی رہنمائی, یہ ہمیں کرنی. حضرت مولانا عبداللہ صاحب سنا رہے تھے کہ میں جب داخل میں مدرس تھا تو کہا وہ مدرسے سے پیدل گاؤں میں جاؤں جہاں میرا گھر تھا, ایک طالب علم کو میں روزانہ دیکھوں کہ گھنٹی کے بعد وہ گاؤں میں جاوے اور پھر آوے صبح میں 11 بجے کی گھنٹی کے بعد ہاتھ میں کٹورے میں کچھ لے کر. ایک دن میں نے وہ طالب علموں کو پوچھا بیٹا یہ کہاں جاتے آتے ہو تم؟ کہا کہ کسی کے گھر سے اچار لاتا ہوں تاکہ کھانے میں لذت رہے. تو کیسے لاتے ہیں؟ بس ایسے ہی جاتا ہوں, کہتا ہوں طالب علم ہے تو کوئی بھی دے دیتا ہے. پھر پوچھا مولانا بہت ذہین ہے کہ تمہارے ابا کیا کرتے ہیں؟ کہا مؤذن ہے. وہ سمجھ گئے کہ اثر اس کے والد کا اس کے اندر آیا ہے, کیونکہ وہ مؤذن ہمارے یہاں بہت سے گاؤں میں تنخواہ کم دیتے ہیں لیکن محلے میں 2-4 گھر سے کھانا لے لینے کا اور گزران چلا لے گا, کیونکہ اس کے والد پر سے اس میں یہ اثر آیا ہے. تو پھر کئی دنوں تک مولانا نے اس کو سمجھایا کہ بیٹا جو کام ابا کر رہے ہو اب تجھے نہیں کرنے کا, مدرسے میں آئے ہو اچھے بن کے رہو, لوگوں کے گھر یہ چلے نہیں جانے کا کہ بھائی ذرا اچار دے دو, پاپڑ دے دو, یہ دے دو, ٹھیک ہے کر اس کی ذہن سازی کی. تو اساتذہ رہنما ہو, بچوں کی زندگی پر کڑی نظر رکھو, خوب گہری نظر رکھو, تعلیم میں تربیت میں ان کی اصلاحی فکریں کرو. تو یہ رہنمائی کی صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے. میرے پاس طلبہ شادی کی چھٹی کی درخواست پر دستخط کرانے آتے ہیں. ہمارے جاوید میں ایسا قانون ہے کہ درخواست لکھ کے موتی صاحب کے پاس جاؤ, وہ متعلقہ اساتذہ کے پاس بھیجیں گے, ان کی دستخط کے بعد درخواست منظور ہوتی ہے. میرے پاس جو بھی شادی کی دعوت لے کے آتا ہے میں ان کو سمجھاتا ہوں بیٹا نقصان ہے تمہارے سبق کا اور تمہارے بغیر بھی نکاح ہو جائے گا, تم خاموخا کیوں جاتے ہو, اپنی تعلیم کا کیوں نقصان کرتے ہو؟ لازماً سمجھاتا ہوں, عمل کرنا نہ کرنا اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہوں, لیکن اس کے ذہن میں بات تو ڈال ہی دیتا ہوں. ابھی چند دن پہلے چھوٹے بیٹے کا نکاح ہوا تو نظام ایسا بنایا تھا کہ سبق کے بعد حضرت کے سبق میں نکاح پڑھانا ہے, تو فورن سے آئے تھے وہ لوگ لڑکی والے. تو اب میں بچوں کو وہ مثال دیتا ہوں, دیکھو فلا دن آپ لوگ بھی تھے نا نکاح میں, میرے بیٹے کا نکاح تھا, میں نے ایک گھنٹے کی بھی گہرازی کی, تمہارے تمام اسباب پڑھائے یا نہیں پڑھائے, پھر تم کیوں بیٹا جاتے ہو شادی میں, کیوں تم گہرازی کرتے ہو؟ اس طرح بچوں کی ذہنی سازی رہنمائی, تاکہ ان کو پتا چلے ہم کیا غلط کرتے ہیں کیا صحیح کام کر رہے ہیں. رہنمائی یہ استاد کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور سمجھو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے, یہ رہنمائی صدقہ جاریہ ہے. ہماری ایک سب سے بڑے بوڑھے ہیں ہمارے باڈولی میں, انہوں نے مجھے سنایا آپ کے والد سے ہم نے مکتب پڑھا, 50 سال والد مرحوم نے مکتب کا کام کیا, کہا ان کی عادت تھی کہ وہ دوسری مسجد میں امام تھے, اور جو بستی کی مرکزی مسجد ہے وہاں امامت کرا کے سائیکل لے کر کے تیزی تیزی سے وہ مرکزی مسجد میں آ جاتے جہاں ان کا مکتب, اور مکتب کے بچے دن بھر تو اسکول ادھر ادھر رہتے ہیں, لیکن مغرب عشاء ان کو سب کو ساتھ پڑھنے کی مسجد میں, اور سنت ایک خاص جگہ طے کر دی تھی وہاں پڑھو. تو کہا والد صاحب پیچھے کھڑے رہتے تھے, پوری سنت وتر نفل دیکھتے تھے, اور پھر ہر ایک کی نماز کی اصلاح کرتے تھے. کہ ہماری زندگیوں میں مسنون نماز ان کی رہنمائی کی برکت سے آ رہی ہے, ہماری مسنون نماز ان کی رہنمائی کی برکت سے ہو گئی. رہنما ہو استاد اپنے طلبا کے واسطے, یہ بہت ضروری. اور چوتھا لفظ ہے سین, حرف ہے سین, مدرس لفظ میں چوتھا ہے سین. سین کا مطلب ہے سلیقہ مند ہونا چاہیے. استاد کی ہر چیز کی طلبہ نقالی کرتے ہیں, بولنے میں بھی کام میں بھی ہر چیز میں نقالی کرتے ہیں. اب میں صحیح بات کروں, یعنی محل مداح میں ضمے میں, میں بہت سے اپنے اساتذہ کی تدریس کی نقل میں پڑھنے کے زمانے میں ماہر ہوں, تو اب اثر یہ ہے کہ کبھی کبھی سبق میں غیر اختیاری طور پر نقل ہو جاتی ہے, طلبہ کو پڑھاتے پڑھاتے بھی غیر اختیاری طور پر اس کی نقل اتارتا ہوں کسی بھی استاد کی. تو طلبہ میں ایک جذبہ ہوتا ہے استاد کی نقالی کا, ہمارا بولنا, ہمارا لباس, ہمارا طرز ایسا ہو با سلیقہ کہ طلبہ اس سے کچھ سیکھے. حضرت الاستاد مولانا یوسف صاحب قاضی رحمتہ اللہ علیہ نے سنایا اپنے بچوں کے لیے, کہ میرے دونوں بچے گھر میں آگے پیچھے گھوم رہے ہیں, ایک نے رومال ڈالا ہی ہو اور وہ چل رہا ہے, دوسرا بچہ پیچھے چل رہا ہے قرآن سنا رہا ہے. تو اس کی والدہ نے کہا حضرت قاضی رحمتہ اللہ صاحب کی نقل کر رہے ہیں, کیونکہ حضرت قاری صاحب گھر سے درسگاہ, درسگاہ سے گھر, مسجد سے گھر, گھر سے مسجد, یہ اوقات بھی حضرت کے فارغ نہیں ہوتے تھے, اس میں بھی کسی نے کسی کا حضرت سنتے تھے حضرت, اور اس طرح کتنوں کا حضرت حضرت نے مکمل کرایا. تو کہا وہ بچے گھر دیکھتے ہیں مدرسے میں حضرت قاری صاحب کو, تو وہ نقل کرتے گھر میں کہ قاری صاحب بنا اور دوسرا شاگرد بنا اور نقالی کر رہے. تو طلبا میں جذبہ ہوتا ہے نقالی کا, اگر ہم سلیقہ مند رہیں گے تو ہمارے بچے اچھی باتیں سیکھیں گے, اچھے کام سیکھیں گے. اس لیے سلیقہ مند بن کے زندگی گزارو. مدرس کے میم محنتی, دال سے درد مند, را سے رہنما, سین سے سلیقہ مند. اور میں دوسرا پہلو آپ کو بتاؤں بے سلیقہ ہونے کا, ایک ادارے میں درجہ حفظ کے ایک جماعت میں تمام طلبہ گٹکا کھانے کے عادی بن گئے, پوری جماعت طلبہ بھی گٹکا کھائے. ہم نے تحقیق کی, ارے پوری جماعت کے طلبہ گٹکا کھاتے ہیں, تو پتہ چلا کہ وہ استاد صاحب سبق کے دوران, دور سننا ہے سبق سننا ہے تو کچھ سستی آتی ہے, تو سب کے سامنے گٹکا کھاتے ہیں طلبہ کے دوران سستی باقی رکھنے کے لیے. تو استاد کو گٹکا کھاتے ہوئے سبق میں دیکھا تو پوری جماعت کے طلبہ گٹکا کھانے کے آگے بڑھ گئے. کتنا بڑا نقصان ہماری بد سلیقی کا. حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ سنایا کہ اتوار کا دن تھا تو میرے پوتے نواسے محلے کے بچے سب جمع تھے کھیل رہے تھے. مولانا کا گھر کسی نے دیکھا ہو تو جھولا تھا آنگن میں اور گارڈن, تو کہا سب بچے جمع ہو کر کے کھیل کھیل رہے تھے. کہا آج کیا کھیل کھیلیں گے؟ تو کہا کلاس کا کھیل کھیلیں گے کہ ایک بچہ استاد بنے اور سب بچے بچیاں شاگرد بنے. اب استاد کی نقل کا کھیل کھیلنے بیٹھے تو استاد نے جو بچہ استاد بنا اس نے ایک طالب علم بڑے کو کہا جا لاکڑی کاپی لاؤ, یعنی لکڑی کاٹ کے لے آؤ, دو چار لکڑیاں منگوائے اور ادھر بچیاں بیٹھی ادھر بچے بیٹھے. اب وہ پڑھا رہے اور گجراتی زبان کے اندر توہین آمیز الفاظ وہ بول رہے. کبھی ادھر ایک بچے کو لکڑی ماری, اے ڈوبا پڑھ, ڈوبا کمزور طالب علموں کو بیٹھے, ادھر ماری ایک لکڑی, اے ڈوبی بچی کو پڑھ. اس طرح وہ ایک دو گھنٹے بچے کھیلے پھر چلے. مولانا بہت ذہین تھے, چولہے پر بیٹھ کے اخبار پڑھ رہے تھے. پھر عصر کی نماز کے لیے جب اس وقت سامنے والی مسجد نہیں تھی مولانا کے گھر کی, بستی کی مسجد میں عصر کے لیے گئے تو صدر مدری صاحب سے ملاقات کی. پوچھا میرے فلاں فلاں پوتے کون سے استاد کے پاس پڑھتے ہیں؟ تو بتایا فلاں استاد کے پاس. تو مولانا اثر پڑ کے سیدھے وہ استاد کے گھر گئے. وہ بھی چونک گئے کہ مولانا آج اچانک ہمارے گھر. پھر بہت محبت سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ اپنے طلبہ کو پڑھاتے ہوئے اس طرح کے الفاظ کی تعبیرات کرتے ہو؟ کبھی یوں مارا اور ایسے ایسے الفاظ بولتے ہو؟ تو استاد نے فوراً اعتراف کر دیا. پھر مولانا نے پورا واقعہ سنایا, یار ہمارا پوتا جو آپ کے پاس پڑھتا ہے وہ استاد بنا تھا اور بچے اس طرح کھیلنے بیٹھے تھے, جو آپ غلط الفاظ ہمارے بچوں کے سامنے بولتے ہو وہ ہمارے بچوں نے سیکھے ہیں اور وہ دوسرے بچوں کے سامنے بول رہے ہیں. استاد تو بہت با سلیقہ ہونا چاہیے, سلیقہ مند, اس کی گفتگو, اس کے اخلاق, اس کی عادتیں کہ غلط چیز بچوں کے اوپر نہ آنے پاوے. ابھی جامعہ میں اس موضوع پر بہت بحث ہو رہی تھی کہ طلبہ کو موبائل کے معاملے میں کیسے روکا جائے اور مدرسے کے اوقات میں کوئی استاد موبائل استعمال نہ کرے, باقاعدہ اس کا سرکولر بھی جاری ہوا, طلبہ میں کیسے روکے؟ تو حضرت الاستاد استاد الاساتذہ مولانا اسماعیل صاحب چاشنی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا جو سرکولر لے کے گئے ان لوگ کہ بھائی ایک استاد ہے وہ موجود تھے کہ بھائی طلبہ سے اگر موبائل کو ہمیں رکوانا ہے تو پہلے ہمیں اساتذہ کو موبائل چھوڑ دینے پڑیں گے. جب ہم مدرسے کے اوقات میں موبائل چھوڑیں گے تو یہ طلبہ موبائل کو چھوڑیں گے. ہم تو مدرسے میں موبائل لے کے جاتے ہیں, مدرسے کے اوقات میں بھی موقع نکال کے واٹس ایپ پر ایک آدھ جواب لکھ دیتے ہیں, گھنٹہ بدلے اس وقت پر وشیش میں وقفے میں. اب طلبہ دیکھتے ہیں ہمیں تو ہمارا یہ اثر ان پر بھی آتا ہے. پھر ہم امید رکھیں کہ طلبہ موبائل استعمال نہ کریں, یہ کیسے ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو استاد تو سلیقہ مند ہونا چاہیے, اس کی ہر چیز طلبہ نقل کرتے ہیں. اللہ ہمیں محنتی بناوے, درد مند بناوے, رہنما بناوے, سلیقہ مند بنائے. اور یہ طلبہ جو ہمارے پاس پڑھیں گے موت تک ہمارے لیے یہ صدقے جاریہ بنیں گے, صدقے جاریہ بنیں گے, ہماری آخرت بنیں گے. اللہ ہمیں صحیح معنی میں مدرس بنا دے, صحیح معنی میں معلم بنا دے, صحیح معنی میں خادم قرآن بنا دے, اور اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا
منقول ربانیین والی آیت مبارکہ کا صحیح اصلاح ہمیں بنا لیجیے، طلبا کی صحیح تعلیم اور تربیت کی سعادت ہمیں عطا فرما، ان کی ذاتوں کو ہمارے لیے دنیا آخرت میں عزت کا ذریعہ بناؤ۔ اے اللہ ہمیں ایک سچا پکا متقی مخلص مدرس بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے اس کی اور اس کے جان مال اولاد نسلوں کے ایمان کی، گھر بار کی، اساتذہ مدارس کی، سب چیزوں کی حفاظت فرما۔ پوری امت مسلمہ پر خصوصی رحم کرم فضل فرما، آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے۔ پوری دنیا کے ایمان والوں پر خصوصی فضل و کرم فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، حلال برکت والی روزی عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سرور سے بنا چاہیے، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
اس کے لیے بہت ضروری ہے